لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
جس جان نماز پر، یعنی جس مصلی پر مکہ شریف یا مدینہ شریف کی شبیہ بنی ہوئی ہو، اس پر نماز پڑھنا یا اس کو نشست گاہ بنانا درست ہے یا نہیں؟
اگر توہین کی نیت نہیں ہے تو جائز ہے، جواب تو یہ ہے، البتہ ادب کے خلاف ضرور ہے. آپ خود سوچیں کہ روضہ مبارکہ یا کعبہ مشرفہ، ان کی تصاویر کو فریم کرا کے دیوار پہ آویزہ کرتے ہیں، پھر اس پر مطلب یعنی کہ پھول چڑھاتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور اسی تصویر کو آپ قدموں تلے ڈال دیتے ہیں اور اس پہ گھٹنے رکھتے ہیں، اس پر چمتے ہیں. اب جو مصلی ہوتا ہے پھر اس کو لپیٹ کے اٹھا کے پھینکتے ہیں، بالکل پھینکتے ہیں، باقاعدہ ایسی گدی بنا کر. اور یہ ہر گھر میں ہے، نئی بات نہیں، ہر گھر میں، ہر مسجد میں. دل اکثر حکم الکل اکثر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تو یہ مطلب اتنا عام ہے کہ اگر آپ بولو گے تو لوگ آپ سے لڑائی کریں گے. تو اس لیے انہیں پہلا جواب دے دیا کہ جائز ہے نماز پڑھنا، لیکن ادب تو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ میں تو اس طرح کے مصلیوں پر نماز پڑھنے سے آج سے نہیں، دعوت اسلامی کے پہلے سے مجھے یاد پڑتا ہے، ہاں دعوت اسلامی کے پہلے سے میں کترا تھا. یہ میرے اپنے ذہن کی مطلب سوچ، مطلب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کی ایک طرف تعظیم بھی کرتے ہیں، ایک طرف زمین پر نشانی دیتے ہیں، تیسری طرف اس کے اوپر پاؤں رکھ کے چنے بھی ہم کو، معاذ اللہ، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. تو ابھی تک کسی بھی عالم نے میری مخالفت نہیں کی میری سوچ کی. ایک عالم صاحب کے پاس میرا جانا ہوتا تھا، ان کے یہاں بھی اسی طرح کی تصویر والے مصلے ہوتے تھے، لیکن وہ میں نے دیکھا کہ جب میں نماز پڑھتا تھا وہاں تو وہ مصلی نہیں بچھاتے تھے، ہٹا دیتے تھے. یہ البتہ تجربہ ہے مجھے. ضمن عرض کروں، مصلی پر نماز پڑھنا ہے تو جائز، لیکن مصلی پر جو سینری بنی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتا ہے مصلی، اٹریکٹو، اس پر نماز پڑھنے سے اب سجدے کی طرف رخ دیکھنا یہ ہے مستحب. تو سجدے کی جگہ دیکھیں گے تو وہاں مطلب اگر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر نہیں بھی ہے تو کوئی نہ کوئی محراب، گنبد، مینار بنا ہوتا ہے، یا ویسے ہی مطلب کوئی نہ کوئی پھول بیل بنے ہوتے ہیں، ڈیزائن ہوتی ہے، تو اس میں بندہ جو ہے وہ گھومتا ہے، اس کی ڈیزائن کو، اس کی مطلب یعنی کہ چمک دمک کو دیکھتا ہے، تو اس طرح نماز سے اس کی توجہ بچتی ہے. یہ ایک انڈر اسٹوڈ بات کر رہا ہوں. تو ان معنوں کا بھی مصلی نہ ہو تو اچھا ہے. مزید، مدینہ منورہ کا مصلی بڑے شوق سے لوگ استعمال کرتے ہیں گھر میں، یار اپنی سمجھ میں نہیں آتا. میری سمجھ میں جائز تو ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر مدینہ شریف کی خاک آپ کو ملے، مدینہ خاک کے مدینہ، کیا کرو گے؟ کیوں ہو گئے اور آنکھوں میں لگاؤ گے اور سر پہ رکھو گے؟ کیوں لگاؤ گے؟ یہاں کی مٹی اس کو تو پوتلے رونتے اور وہاں کی آپ سر پہ رکھتے ہو، تو خاک مدینہ ہو، تو خاک مدینہ کا آپ اتنا ادب کرتے ہو کہ اس کو پاؤں کے نیچے نہیں آنے دو گے مدینہ کی خاک کو، تو مدینہ کے مصلے پر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک ادب کی بات کر رہا ہوں، جائز ہے، 16 آنے جائز ہے، کا انکار نہیں. تو یہ بھی میری اپنی سوچ ہے کہ مدینہ منورہ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مدینہ سے باہر، یعنی کہ جیسے اپنے وطن میں، میرا دل نہیں کرتا. اور دل پر کسی کا بس نہیں چلتا. مدینہ منورہ کی کھجور بھی مطلب یہاں کھانے کو میرا جی نہیں چاہتا وطن میں, حالانکہ بالکل جائز ہے اور باعث سے برکت ہے, تبرک ہے. تو میں بس وہ میرے کو ہوں بس ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جیسے اب میں کھاؤں گا کھجور مدینے کی تو میرے منہ میں اس کے ذرات لگ جائیں گے, کھجور کے ذرات تو دیر تک لگے رہتے ہیں, پھر اگر میں کلی کروں گا تو کلی میں ذرات چلے جائیں گے نالیوں میں, پھر ہاتھ پہ ٹکناٹ لگ جائے گی کھجور کی, لگ جاتی وہ اترتی نہیں ہے دھوئے بغیر. عموماً یہ دھوئیں گے یہ مدینہ شریف کی کھجور کا جلا ہوا پانی جو ہے یہ چلا جائے گا نالیوں میں. تو یوں بس میرے ہوتا رہتا تو میں مدینہ صاحب کی کھجوریں بھی وطن میں کھانے سے بہت کتراتا ہوں, مجھے تو بہت ملتی ہے تحفے میں. اب ظاہر اس کو ضائع کرنا بھی اسراف ہے, کیا میں پھر کسی اور کو آگے بڑھا دیتا ہوں, لوگ تو کھاتے ہی سبھی کھاتے, تو کھانے میں حرج ہی نہیں ہے, کبھی تو اس کو غلط بھی نہ ہو جائے. کعبہ شریف کی تصویر اگر بنی ہوئی ہے مصلے پر تو اس پر نماز پڑھنا جائز ہے, سبز گنبد شریف بنا ہوا ہے تو اس پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے, مدینہ پاک کی کھجور کھانا جائز بلکہ باعث برکت ہے. لیکن جو نہیں کھاتا اس کو برا بنا نہیں کہیں گے جبکہ اس کی نیت عدم کی ہو. معاذ اللہ نفرت تو مسلمان سے متصور نہیں, سوچ بھی نہیں سکتا کہ معاذ اللہ یہ توہین کی نیت سے نہیں کھاتا, نعوذ باللہ, ایسا تو نہیں. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے.
والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم. کمزوری کا کوئی علاج ارشاد فرمائے, نیند کے لیے کوئی وظیفہ بھی ہو تو وہ بھی.
نظر کی کمزوری کے بہت سارے اسباب ہیں, سن فی زمانہ نظر زیادہ کمزور ہوتی ہے. اسباب میں سے ایک سبب تو ہے عمر, یعنی جب بڑا ہو جاتا ہے نا آدمی تو اس کو مطلب یعنی کہ ہر عضو کمزور ہوتا جاتا ہے اس کا, اور یہ موت کے پیغام بر بھی ہیں, جوڑ ڈسٹرب, ہاضمہ متاثر, آنکھوں کی سنوائی کی ہر مطلب یعنی کہ عضو میں یہ سب, اور کالے کے بعد سفید بال آتے ہیں, یہ سب کیا موت کی طرف میسنجر ہیں کہ اب تمہاری موت قریب آ رہی ہے, کہ دیکھو سارے اعضا تمہارے ایکسپائر ڈیٹ ان کے قریب آ رہی ہے تو تم بھی ابھی قریب ایکسپائر ہو جاؤ گے. تو ایک تو عمر اس کا سبب ہے, دوسرا آنکھوں کا استعمال اگر بے جا کرے گا تب بھی آنکھ کمزور ہوگی. مثلا چلتے چلتے مطالعہ کرنا, لیٹے لیٹے مطالعہ کرنا, چلتی گاڑی میں مطالعہ, اس سے جا کے کمزور ہوں گی. ضرورت سے زیادہ تیز روشنی میں آنکھیں متاثر ہوں گی. اب مثال کے طور پہ سائڈوں پہ جو روشنی آئے اس میں ہم جو مطالعہ کرتے ہیں اس سے بھی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں. مطالعہ کرتے وقت اصول یہ کہ روشنی اوپر سے آئے. آپ خود نوٹ کریں گے جب اوپر سے آئے گی تو آپ کی آنکھوں پر زور ہی کم لگے گا, بہت سہولت ہو جائے گی پڑھنے میں. تو جب آپ کوئی بھی یعنی کہ زیادہ محنت کرے گا تو تھکن لگے گی نا, اس کو کمزوری بڑھے گی. تو اسی وجہ سے آنکھ پر بھی کمزوری بڑھتی ہے. اور اب عرف یہی ہے کہ بتیاں سائڈوں پہ لگتی ہیں, اور دیوار پر بتیاں لگانا یہ تو مطلب آدھی بتی کو ضائع کر دینے والی بات ہے. آپ دیوار پہ ایک بتی لگائیں اس کی روشنی دیکھ لیں, اور بتی کو چھت سے پہلے آپ نے نوٹ کیا ہو, اگر ہم چھوٹے تھے تو عرف یہ تھا کہ وہ زنجیر میں بتی چھت سے نیچے کی طرف لٹکاتے تھے, تو بڑے بوڑھے ان کو شاید یاد ہوگا تو یہ لٹکاتے تھے. تو جب یہ بتی لٹکتی ہے اوپر اس کے شیڈ بھی ہے تو روشنی بہترین دیتی ہے, دیوار کھا جاتی ہے روشنی کو, دیوار روشنی کی ڈائریکشن میں ہوتی ہے, اور جب چھت میں لٹکی ہوئی ہوگی بتی تو اس کا ڈائریکشن سیدھا آپ کی طرف آئے گی, سیدھ اس کی آپ کی طرف ہوگی, روشنی آٹومیٹک بڑھ جائے. دوسرا بھی ہے کہ ڈیکوریشن کی وجہ سے بھی اس کا نقصان, کہ بتیوں پر پلاسٹک کا کور لگا لیتے ہیں, دو ٹیوب لائٹیں ہوتی ہیں عموماً گھروں میں, اس میں ایک پلاسٹک کا کور ہوتا ہے, یہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا آپ کے گھروں میں بھی ہوگی, تو یہ مطلب آٹومیٹک اس کی روشنی غالباً آدھی رہ جاتی ہے, اور یہ پلاسٹک کا کور نکال دیں تو روشنی ہو جائے گی. یہ پلاسٹک کا کور بھی رکاوٹ ہے, اس میں آپ پڑھیں گے تو ظاہر پھر آنکھوں پر زور لگے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اور بہت ساری بے احتیاطیاں ہیں
جن کی وجہ سے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے، گرد و غبار، ہمارے یہاں چونکہ گاڑیاں بہت چلتی ہیں تو اس کا دھواں، پھر مٹی اڑتی ہے، یہ گرد آنکھوں میں جاتی ہے، پھر مطالعہ کرتے وقت آنکھیں ہم لوگ بالکل گاڑ کے کرتے ہیں مطالعہ، آنکھوں کو ورزش نہیں دیتے، تو اس سے بھی مطلب یہ ہے کہ نقصان پہنچتا آنکھوں کو. تو جب تھوڑی دیر مطالعہ کر لے تو چاہیے یہ کہ اس طرح آنکھوں کو کونوں کی طرف حرکت دل سے میں انگلی حرکت دے رہا ہوں تو اس طرح نہیں ہاتھ تھک جاتا ہے، ہم یوں ہلاتے ہیں اس کو پھر وہ ترتیب میں آ جاتا ہے. تو آنکھیں بھی بہت اہم ترین عضو ہیں، تو اس کو بھی حرکت دی جائے. اور باقاعدہ اس کو ویسے بھی مریض بھی جو بستر میں پڑا ہے اس طرح کی وہ بھی مطلب ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ آنکھوں کو مطلب کھول بند کریں کچھ دیر کے لیے، ایک آدھ منٹ کے لیے وقتاً فوقتاً پٹ پٹا ہے، تو اس سے اس کے سارے جو ہے نا اس کی نسیں وغیرہ وہ کھلیں گی. اس طرح ہاتھ پاؤں یعنی کہ یوں حرکت، چلنے کا انداز بھی یوں ہاتھ، یعنی کہ یہ سارے جو جوڑ ہیں یہ متحرک رہنے چاہیے. تو نا بچہ جو ہے چھوٹا یہ مطلب پھدکتا ہے، آپ نے دیکھا بچہ چین سے نہیں بیٹھے گا، ہلتا ہی رہے گا، تو ادھر بھاگے گا ادھر پھک گئے، اس کو پکڑو تو یہ آپ کے جیب میں ہاتھ ڈالے گا، تو امامہ کھینچے گا، تو داڑھی کھینچے گا. تو میں نے اس پر غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ بچے کو اس کی حاجت ہے، یہ فطری ایک مطلب نظام ہے، اس کو اس کی حاجت ہے کہ اگر بچے کو ایک دم سے یوں یہ پڑا رہے گا نا تو اس کی نازک ہڈیاں جو نا سارے یعنی کہ جوڑ سل جائیں گے، ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ موومنٹ کرے، تو موومنٹ کرنے سے جو ہے نا اس کے یہ ہاتھ یہ سارے جوڑ جو فری ہوں گے، تو یہ موومنٹ کرتا رہتا ہے کہ اس کو مطلب یعنی کہ وہ پیک رکھنا نقصان دہ، نظام قدرت ہے. جانوروں کے بچوں کو اس سے زیادہ پھدکنے کی ضرورت ہے، بکری کا بچہ برآمد ہوتے ہی چوکڑیاں بھرتا پھدکتا ہے کہ اگر یہ پڑا رہے گا تو شاید یہ جام ہو جائے گا. اب یہ تو مطلب کچھ میرے ذہن میں آئے، میں نے آپ کو عرض کیے نظر کی کمزوری کے اسباب. اب یہ کہ اس میں وظیفہ اس کا، ہاں نظر کی کمزوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ فلمیں ڈرامے دیکھنا، بد نگاہی کرنا، اس سے بھی نظر کمزور ہوتی ہے، اپنی یا کسی کی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی نظر کمزور ہو جاتی ہے، گندگی کو دیکھنے سے، پیشاب یا جو بھی گندگی ہے اس کو دیکھنے سے بھی نظر سست پڑتی ہے، حتیٰ کہ کعبہ شریف کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنے سے بھی نظر سست پڑتی ہے. البتہ خطیب جو ہے اس کے لیے سنت ہے کہ وہ کعبے کی طرف پیٹھ کر کے خطبہ دے، لیکن ظاہر خطیب کتنی دیر خطبہ دے گا، سارا دن تو نہیں دے گا، تو ناجائز تو نہیں ہے کعبے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا جو ہم جیسے یہاں بیٹھتے، لیکن افضل یہ ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی اکثر جو بیٹھنے کی کیفیت ہوتی تھی اس میں میں نے پڑھا ہے کہ قبلہ رخ آپ بیٹھتے تھے اکثر، ہر وقت نہ صحیح، تو ہماری بھی اگر کوشش ہو جائے تو ظاہر نصیب. اب اس کا وظیفہ، وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ القدر، انا انزلنا کی سورت جو ہے وہ اگر پڑھنے کی عادت بنا لے، جب بھی وضو کرے آسمان کو رک کے، اب آسمان نظر نہ آئے تو ٹھیک ہے وہ چھت کی طرف دیکھ لے، یہ نہیں کہ مطلب آسمان کو ڈھونڈنے نکلے، تو آسمان کی طرف رخ کرنا ہے، آسمان کو دیکھنا شرط نہیں ہے، آسمان پہ رک کر کے سورۃ القدر پڑھ لیں تو انشاءاللہ نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی. اسی طرح آیت الکرسی، جس کو عوام آیت الکرسی بولتے ہیں، تلفظ صحیح آیت الکرسی، تو نماز کے بعد ویسے تو آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے کہ داخل جنت ہوگا، جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے گا اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہی پردہ ہے اور وہ ہے زندگی، زندگی جیسے ہی ختم ہوئی جنت میں داخل ہوئی، یعنی موت اس کی سیڑھی ہے جنت میں چلا جائے گا. الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. تو آیت الکرسی نماز کے بعد تو پڑھنی، اب اور وہ تو ہے قرآن کی تلاوت کے حساب سے ہم نے پڑھی، ایک اور مطلب طریقہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد اس طرح پڑھے وسیع کرسیہ السماوات والارض پر جب پہنچے تو اپنے دونوں ہاتھ کی پانچ پانچ انگلیاں دو دو آنکھوں پر رکھ لیں اور ولا یعودہ حفظہما 11 مرتبہ پڑھیں پھر وہو العلی العظیم پڑھیں اور اپنی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لے تو اس طرح آنکھوں کی بینائی کی حفاظت رہے گی بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی اندھا بھی صدق نیت کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی آنکھیں مل جائیں تو پہلے تو جو آیت الکرسی آپ نے پڑھی وہ تو تلاوت کی نیت سے مجنت میں پہنچانے والی اب آنکھوں کی روشنی کے لیے جو آپ نے پڑھی تو یہ پڑھنی ہوگی حمد کی نیت سے تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھیں گے بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھے اور اب آیت الکرسی پڑھیں تو اس طرح ہر نماز کے بعد دو مرتبہ پڑھیں ایک تو حدیث شریف میں فضیلت ہے وہ تو ہے الگ وہ پڑھ لی یہ پڑھ لیتا ایک ہی بار میں نہیں چلے گا کہ وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہمیشہ اب اس کو وہ انگلیاں رکھ کر 11 مرتبہ ولا یا پڑھ لیا کرے ایک پن دو کاج یا نہیں اسی طرح مطلب یہ کہ شہد جو ہے وہ مطلب اگر اصلی شہد مل جائے تو وہ آنکھوں میں سلائیوں کی سرمے کی اس سے لگائے گئے آنکھوں کے لیے بہترین سرما بہت مفید انشاءاللہ آنکھوں کی کمزوری کو بھی دور کرے گا اور بھی امراض کو کاٹے گا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
حالت اعتکاف میں معتکف غسل فرض ہونے کے علاوہ بھی نہا سکتا ہے یا نہیں اور آنے پر صابن استعمال کر سکتے ہیں
اور یہ کہ معتکف یہ احاطہ مسجد جو ہے چار دیواری باؤنڈری وال جس کو آپ کہتے ہیں اس میں بلا تکلف آ جا سکتا ہے تو جب آ جا سکتا ہے تو صابن بھی استعمال کیا تو اس کا احتکاب نہیں ٹوٹے گا اگر اس نے فرض غسل کے علاوہ کوئی غسل کر لیا باؤنڈری وال میں موجود غسل خانے میں تب بھی اس کا احتکاف متاثر نہیں ہوگا لیکن خاص کر باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں عالمی مرکز میں کیونکہ معتکفین کی ابھی صحیح تعداد مجھے معلوم نہیں ہوئی تو اب یہ کہ وضو خانے یہ سب ظاہر ہے کہ غسل خانے یہ لمیٹڈ ہے اب سارے اگر جمعے کو لائن میں لگ گئے غسل خانے کے لیے تو جمعے کی نماز کس کو ملے گی باری کس کی آئے گی اور صبح سے تو آپ لگیں گے نہیں آپ تو لگیں گے مطلب نیند سے آرام سے اٹھ کے سب اپنی سہولت سے لگیں گے جیسے ملاقات کا جب میں نے اعلان کیا تو زور سے آواز آئی تھی سب کی انشاءاللہ سبحان اللہ اور پھر نیند چڑھی تو سو گئے پھر اٹھ اٹھ کے نیند سے آخر میں آنے لگے ملاقات کے لیے اور جو جن کو زیادہ جوش تھا وہ جاگے اور ملے تو اسی طرح مطلب یہ کہ جمعے کا غسل جو کہ سنت مستحبہ ہے تو اس کے لیے مطلب تشویش والے معاملات نہیں ہونے چاہیے تو اگر یہ سارے لائن میں لگ گئے تو تشویش کی بات ہے شاید پانی بھی ختم ہو جائے پھر غسل کرنا بھی تو کہاں آتا ہے بعض لوگ وضو میں غسل میں اتنا پانی بہاتے ہیں اتنا پانی بہاتے ہیں کہ سمجھ سے بات تو اس لیے مطلب یہ اعتدال ہونا چاہیے اور اسراف سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے بہار شریعت میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر سینے پر بال زیادہ ہیں تو وہ بال بھی صاف کر لیں تاکہ غسل میں پانی کم خرچ ہو آپ بتائیے سینے پر بال اگر کم ہو جائے تو پانی کے چند قطرے سے کیا فرق پڑے گا لیکن محتاط علماء کی بات ہے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے بہار شریعت لکھ کر خدا کی قسم امت پر بہت بڑا احسان کیا, بہت بڑا احسان کیا کہ فقہ میں اردو میں ایسی کتاب کسی نے بھی آج تک نہیں لکھی, اتنی ثقیل. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سینے کے بال وغیرہ بھی ہیں تو وہ صاف کر دیں تاکہ غسل میں پانی کم خرچ ہو, پانی بچانے کے لیے. اسی طرح آپ نے لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چنو کافی ہے, تو پورا چنو بھر کر ناک میں پانی چڑھانا یہ اسراف ہے. اب ہماری حالت یہ ہے کہ نل اس طرح کھولتے ہیں کہ کئی چنو کا پانی تو گر چکا ہوتا ہے, پھر جا کر ناک تک پہنچتا ہے ضرور کر کے, پھر بعد بیچارے جب وضو خانے پر تشریف لاتے ہیں تو پہلے نل کھولتے ہیں. ان کے منطق تو دیکھو, یہ نل کھولتے اب مزے سے بیٹھ کر میں نے دیکھا ہنستے نکلتے ہیں. اللہ اکبر, مطلب ایک عقل کی بھی تو بات ہے کہ یہ کیا تو کہ نل کھولنا پہلے سے, تو اس طرح سے تو مزہ ہوگا آخرت میں حساب بھاری پڑ جائے گا. اسی طرح ایک تعداد عوام کی اکثریت وہ مسحا کے دوران نل کھلا رکھتی ہے, نل کھلا اور مسا کر رہے, تو یہ بھی ظاہر ہے پانی کا زیاں ہے. اگر وقف کا پانی اس طرح بہ رہا ہے یہ بھی اس طرح ناجائز کے حکم میں آ جائے گا. اسی طرح مطلب یہ کہ ہاتھ دھوئیں گے اچھی طرح, پہلے تو مل مسل گئے تو پھر وہ ایک اضافی مطلب وضو میں طریقہ لوگوں کا نکلا ہوا. جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے میں نے لوگوں کو یہ دیکھا کرتے ہوئے کہ ہاتھ پہلے دھو لیتے ہیں پھر وہ چلو نل کے نیچے چلو بھرتے اور چلو بھر کے وہ کونی تک بہاتے ہیں, تین تین بار یہ بہاتے. یہ تو نہ سنت ہے نہ مستحب ہے, اس کے لیے اس طرح پہ کمی کیا رہے گی, تو بالکل اضافت ہے. یہ عام مطلب آپ کے دادا جان بھی کرتے ہوں گے تو نانا جان بھی کرتے ہوں گے, اس لیے آپ بھی کرتے ہوں گے. آج سے مت کرنا, کہیے انشاءاللہ. رسائل اتاریہ حصہ اول, شیطان آپ کو ہرگز نہیں پڑھنے دے گا, صحیح عرض کر رہا ہوں, ہرگز نہیں پڑھنے دے گا, مگر میں کہوں گا ایک بار پڑھو گے تو سمجھو گے, بارہ بار پڑھو پھر بات کرنا مجھ سے. آپ کو انشاءاللہ کسی عالم کی محتاجی نہیں رہے گی, اتنے اس میں تفصیل کے ساتھ الحمدللہ وضو کے غسل کے نمازوں کے مسائل, ایک مبالغہ ہے کہ محتاجی نہیں رہے گی, اور نماز کی محتاجی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں اتنا نہیں, اتنے اس میں الحمدللہ تفصیل سے احکام. تو اگر بارہ بار تو میں نے ڈرا دیا ہم کو, ایک ہی بار پڑھ لو یار, پڑھو تو, اور سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھو. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو, ٹھیک ہے نا, اہل ذکر سے دریافت کرو. آپ کو جو لگے گا آپ سے پڑھو گے نا کہ یار اب تک مجھے غسل کرنا نہیں آتا تھا, وہ مجھے تو غسل کرنا نہیں آتا تھا, یا اللہ میں نماز اس طرح پڑھتا تھا, پڑھنی تو اس طرح چاہیے, تو اس لیے سارے کام چھوڑ کے پہلے یہ پڑھنا چاہیے, میرا مشورہ ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس پر توجہ فرمائیں گے. رسائل اتاریہ حصہ اول. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. صلوا على الحبيب
محمد. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کلمہ کفر پڑھ دے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تو تجدید ایمان کے بعد اسے سابقہ نمازوں کی قضا پڑھنی ہوگی یا نہیں؟
جو نمازیں انہیں معاذ اللہ جو مرتد ہو گیا ایمان سے, انہیں کافر ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد, جیسے کلمہ کفر لوگ بکتے, تو جو کفر نافذ ہو گیا اس پہ مطلب یہ ہے کہ اس کے سابقہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ غارت ہو گئے, نیکیاں جتنی بھی ہیں وہ برباد ہو گئی, حج کیا تھا تو حج بھی فوت ہو چکا, اب استطاعت آئے گی تو دوبارہ اس پر حج فرض ہوگا, جتنی زکاتیں خیراتیں یہ سب ملیات میں ہو گئی. البتہ جو نمازیں زمانہ اسلام میں اس پر قضا ہوئی تھیں وہ ایز اٹ از باقی ہیں, یعنی ایمان قبول, اس نے اسلام قبول کیا دوبارہ مسلمان ہو گیا, تو وہ اس دور کی نمازیں جو ہیں یہ اس کو مطلب لے کے ادا کرنی ہوں گی, اس دور کے روزے جو ہیں وہ بھی قضا کرنے ہوں گے, اس دور کی زکات اگر اس پر باقی تھی وہ بھی ادا کرنی ہوگی. البتہ حالت ارتداد میں جتنے دن وہ معاذ اللہ مرتد رہا اس دور میں نمازیں پڑھنا نہ پڑھنا اس کا ایک تھا، نمازیں پڑھی تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، نہیں پڑھی تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ حالت ارتداد میں اس پر نماز فرض ہی نہیں تھی، نماز تو مسلمان پر فرض ہوتی ہے۔ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
اگر کوئی پیچھے صف میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے چہرے کی طرف منہ کرنا کیسا؟
نماز پڑھنے والے کی طرف عین اس کی سیدھ میں چہرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کوئی پہلے سے چہرہ کیے ہوئے ہو اور اب کوئی اس کی طرف نماز شروع کرے تو اب مکروہ تحریمی کا ارتکاب نماز شروع کرنے والے نے کیا۔ جیسے اب یہ میں بیٹھا ہوا اس وقت چہرہ میرا آپ کی طرف ہے اور آپ نے میرے رخ پہ نماز شروع کر دی تو جرم آپ کا ہے، اور آپ پہلے سے نماز پڑھ رہے اور میں نے چہرہ کر کے آپ کی طرف بیٹھ گیا تو اب جرم میرا ہوا۔
والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
دعوت اسلامی والے زیادہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، کیا اس سے عظمت مدینہ تو کم نہیں ہو رہی؟
تو زیادہ ذکر تو زیادہ محبت کی علامت ہے، تو اس میں کیسے مطلب ہے کہ عظمت کم ہو رہی ہے؟ الحمدللہ ہمارا مدنی ماحول دیکھے تو پتا چلے نا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ مطلب یعنی کہ مدینہ مدینہ کرتا ہے، الحمدللہ۔ یہ آپ کے گھروں کے بچے بھی کرتے ہوں، ہمارے گھروں کے بچے بھی کرتے ہیں، چھوٹے بالکل نا سمجھ بچے مدینہ مدینہ کرتے ہیں، تو یہ الحمدللہ محبت کی علامت ہے، اور اس میں مطلب کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مدینہ سے مراد یہاں کوئی عام شہر نہیں بلکہ مدینہ تو نبی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم کو سرکار سے پیار ہے الحمدللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور سرکار کی چونکہ نسبت ہے اس لیے ہم مدینہ شریف سے بھی پیار کرتے ہیں۔
ایک شعر ہے اور اس طرح کے دوسرے اشعار جس میں مدینہ کو یثرب کہا گیا ہو، پڑھنا مناسب ہے؟
اول تو یہ یثرب تلفظ غلط ہے، اصل یثریب، اور مدینہ منورہ کو یثریب نہیں کہہ سکتے، پہلے کہتے تھے تو یثریب پہلے تھا، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میمنۃ الوزوم کو اس نے چوما تو یثریب یعنی بلاؤں کا گڑھ، بیماریوں کا گڑھ، تو وہ بیماریاں اور بلائیں دفع ہو گئی اور وہ مدینہ منورہ بن گیا، روشن شہر بن گیا، بلکہ کائنات کو روشنیاں تقسیم کرنے والا شہر بن گیا۔ تو حدیث پاک نقل کیے علماء نے کہ جو اب یثریب کہنے کی ممانعت ہے، جو ایک بار یثریب کہے اس کو چاہیے کہ وہ 10 مرتبہ مدینہ بولے، والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب